بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، خصوصا على افضلهم وخاتم النبيين محمد الامين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. قرآن کریم میں 25 مقامات پر نماز اور زکوٰۃ دونوں کو ساتھ ساتھ ذکر کیا ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا زمانہ آیا خلافت کا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے. اس کے بعد سلسلہ برابر جاری تھا زکوٰۃ کے دیے جانے کا، لیکن ایک جماعت ایسی پیدا ہوئی جنہوں نے یوں کہا کہ ہم اب بیت المال کو زکوٰۃ نہیں دیں گے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بیت المال کا ایک نظام قائم تھا، اور وہ نظام یہ تھا کہ حضور نے سفرا طے کیے تھے، عاملین طے کیے تھے، وہ لوگوں سے زکوٰۃ وصول کرتے تھے، اور وہ زکوٰۃ غلہ اناج کی بھی لیتے تھے اور مویشی یعنی جانوروں کی بھی لیتے تھے، اور سونے چاندی اور مال کی بھی لیتے تھے. ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں یہ جماعت نے یوں کہا، ایک جماعت نے، کہ ہم لوگ اب جو ہے بیت المال کو زکوٰۃ نہیں دیں گے، کیونکہ حضور چلے گئے. جب چلے گئے تو اب بیت المال کا نظام رہا نہیں، جب نظام رہا نہیں تو ہم بیت المال کو زکوٰۃ کیوں دیں. تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا کہ بیت المال کو زکوٰۃ نہیں دو گے تو کس کو دو گے؟ کہا ہم اپنے رشتہ داروں کو اور انڈیویجل طور پر جن کو دینا ہے ان کو دیں گے. زکوٰۃ کس کو دینا چاہیے؟ روایتوں سے یہ پتا چلتا ہے کہ زکوٰۃ اصول کو اور فرو کو نہیں دے سکتے، یعنی اپنی اولاد کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، اور اپنے ماں باپ کو، دادا کو، دادی کو، نانا کو، نانی کو، ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے اوپر تک. اس کو ہماری اصطلاح میں کہتے ہیں اصول اور فرو. بیٹی کو زکات نہیں دے سکتے ہیں، داماد اگر غریب ہے تو داماد کو دے سکتے ہیں، پھر داماد وہ مال میں سے اپنی بیٹی کو کھلائے گا، کوئی حرج کی بات نہیں ہے. اس کے علاوہ جو غریب رشتہ دار ہیں ان کو زکات دی جائے، اور غریب رشتہ داروں سے زکات کا دینا شروع کیا جائے. ہمارے یہاں مثال اور مثل مشہور ہے کہ پہلے خیش پھر درویش، یعنی جو قریبی ہمارے رشتہ دار ہیں، ماموں ہیں، خالو ہیں، خالہ ہیں، ہمارے چچیرے بھائی ہیں، ماموزاد بھائی بہن ہیں، ان کو زکات دے سکتے ہیں. تو انہوں نے کہا ہم اپنے رشتہ داروں کو زکات دے دیں گے لیکن بیت المال کو نہیں دیں گے. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کے ساتھ مقابلہ آرائی شروع کی کہ حضور کے زمانے میں اگر تم لوگ ایک رسی بیت المال کو دیتے تھے زکات میں، آج تم دینے کے لائق ہو بیت المال کو، اور اگر تم نے نہیں دیا تو میں تمہارے ساتھ مقابلہ کروں گا، جنگ کروں گا، لڑائی کروں گا، لیکن لے کر رہوں گا اور بیت المال کا نظام قائم کیا. حالانکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے کہا بھی کہ حضرت یہ تو کلمہ پڑھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، پھر آپ ان سے مقابلہ کیسے کر سکتے ہیں؟ تو حضرت ابو بکر نے کہا جو نماز میں اور زکات میں فرق کرے گا میں اس کے ساتھ مقابلہ کروں گا. اور یہ لوگ فرق کر رہے ہیں، نماز تو پڑھتے ہیں لیکن زکات بیت المال کو دینے کا انکار کرتے ہیں، لہذا ان کے ساتھ مقابلہ ضروری ہے. اب دوسری بات سمجھو، امت کے سخی لوگوں میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کا شمار ہے. امت کے سخیوں میں 40,000 دراہم حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس تھے، 10,000 چپکے سے دے دیے اللہ کے راستے میں، 10,000 کھل کر علانیہ طور پر دے دیے، 10,000 رات کو دیے، 10,000 دن کو دیے. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں تذکرہ کیا الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیہ فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. جو لوگ اپنا مال چھپ کر خرچ کرتے ہیں، کھل کر خرچ کرتے ہیں، دن میں خرچ کرتے ہیں، رات میں خرچ کرتے ہیں، ان کے لیے کوئی غم نہیں ہے، آخرت میں کوئی خوف نہیں ہے، اور ان کو اپنے پروردگار کے یہاں بڑا اجر ملنا ہے. ایک بات اور یاد رکھو، زکات کے مسائل کے سلسلے میں اہم مسئلہ ہے، اگر کسی کے پاس گولڈ یا سلور برسوں سے ہے یا نصاب کا مال برسوں سے ہے لیکن اس نے زکات نکالی ہی نہیں، تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ اس کو اندازہ لگانا پڑے گا کہ میں نے کب سے زکات نہیں دیا ہے، اور اندازہ لگا کر پھر زکات جو ہے وہ دینی ہوگی. اندازہ لگانا پڑے گا اور اندازہ لگا کر پھر زکات دے گا. جتنے سالوں کی زکات نہیں دی ہے اس کا اندازہ لگائیے، اور اندازہ لگا کر ایک ایک پائی کی زکات ادا کیجیے، گزشتہ سالوں کی بھی اور اس سال کی بھی. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں ایک بڑے مالدار کا انتقال ہو گیا, قبر کھودی گئی. جب قبر کھودی تو اندر سے سانپ نکلے, بند کر دی انہوں نے قبر, چلو دوسری جگہ قبر کھودیں گے. دوسری جگہ قبر کھودی, وہاں بھی سانپ نکلے, وہ بھی بند کر دی. تیسری جگہ قبر کھودی, وہاں سے بھی سانپ بھرے ہوئے قبر میں نکلے. لوگ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے پاس گئے اور جا کر کہا, حضرت جو بھی قبر اس آدمی کی کھولتے ہیں اندر سے جو ہے اور کھودتے ہیں اندر سے سانپ نکلتے ہیں. حضرت نے پوچھا, یہ مال کی زکات ادا کرتا تھا کہ نہیں؟ کہا اس کے پاس مال بہت تھا لیکن یہ مال کی زکات نہیں دیتا تھا. فرمایا, دنیا کے کسی کونے میں بھی اس کی قبر کھودو گے وہاں سے سانپ نکلے گے. معلوم ہوا کہ مال کی زکات دینا بہت ضروری ہے, اور مال کی زکات خوش دلی کے ساتھ دینا. اب ایک اور مسئلہ سنو, جو لوگ زکات کے مستحق ہیں ان کو زکات دینا. اور ایک مسئلہ اور سنو, جب دیں تو جس کو دیا ہے اس کو مالک بنا دینا. کسی غریب آدمی کو مثال کے طور پر ہم نے مال دیا تو اس کا مالک اس کو بنا دینا کہ تو اس میں اب جو تصرف اپنا کرنا چاہے, میرا اس میں کوئی جو ہے اختیار نہیں ہے, تو خرچ کر جس طرح سے بھی تجھے کرنا ہے خرچ کر, میرا اس کے اوپر اب کوئی حق نہیں رہا. مال کا مالک بنانا پڑتا ہے, زکات کے اندر تملیک کرنی پڑتی ہے. یہ بات یاد رکھو کہ مال کا مالک بنا دے رہا. اب بہت سے لوگ زکات کے مستحق نہیں ہوتے لیکن پھر بھی وہ زکات لیتے ہیں, ان کے لیے وعید ہے کہ زکات لینے کے مستحق نہیں ہیں اس کے باوجود جو ہے وہ زکات کا پیسہ لے رہے ہیں, اچھا نہیں ہے. یہ انگارے کھا رہے ہیں, یہ جہنم کا ایندھن کھا رہے ہیں, ان کو اللہ کے یہاں جواب دینا پڑے گا. کتنے لوگ تو ڈھٹائی سے کہتے ہیں کہ ہم زکات کے مستحق ہیں. غریب زکات کا مستحق ہے تو جو زکات دے رہے ہیں ان کو تحقیق کر لینا چاہیے کہ ہم جس کو زکات دے رہے ہیں وہ زکات لینے کا اہل اور مستحق ہے کہ نہیں. اگر نہیں ہے اور پھر بھی ہم نے دیا تو ہماری زکات ادا نہیں ہوگی. اور اگر ہمیں معلوم نہیں چلا اور اس نے اصرار سے کہا کہ نہیں صاحب میں زکات کا مستحق ہوں اور ہم نے انجانے میں دے دی تو ہماری زکات ادا ہو جائے گی. لیکن وہ گناہگار ہوگا جس نے زکات لی ہے, وہ گناہگار ہوگا کہ مستحق نہ ہونے کے باوجود اس نے جو ہے دوسرے کا حق مار لیا اور زکات لے لی. یہ غریب کا حق تھا اور اس نے لے لیا. ہمارے یہاں دیکھتے ہیں کہ ڈش اینٹینا لگا ہوا ہے اوپر اور زکات بھی مانگ رہے ہیں. نیچے بہت بڑا ایل سی ڈی لگا ہوا ہے, گھر کے اندر ٹی وی چل رہا ہے, لوگ جو ہے فلمیں دیکھ رہے ہیں اور زکات بھی مانگ رہا ہے. ایسے آدمی کو خود سوچنا چاہیے کہ اللہ کے یہاں کیا جواب دے گا. دوسروں کا حق لے لیا اور خود کھا گیا. کھانے کو تو اچھا لگتا ہے یہ مال لیکن جواب کون دے گا اللہ کے یہاں؟ اس لیے جو مستحق نہیں ہے اس کو ڈرنا چاہیے اور کہہ دینا چاہیے میں زکات کا مستحق نہیں ہوں, مجھے زکات مت دو. ہاں زکات کے علاوہ صدقات خیرات للہ کوئی دینا چاہتا ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے. جیسے کہ للہ کوئی آدمی دینا چاہتا ہے तो लिल्ला अपने बाप को भी दे सकता है, लिल्ला अपने बेटे को भी दे सकता है, लिल्ला अपनी अम्मी जान को भी दे सकता है, लिल्ला दादा जान को भी दे सकता है, लिल्ला उलमा को भी दे सकता है, लिल्ला सादात को भी दे सकता है, सब ले सकते हैं लिल्ला, क्योंकि इसके अंदर कोई सदका वगैरह की नीयत नहीं है। सदका जकात ये जो है गुरबा का हक है, गरीबों का हक है। जिस गरीब कौन है, सवाल होगा ना कि भाई गरीब कौन है, किसको हम गरीब माने, तो फरमाते हैं जिसके पास निसाब के मिकदार माल ना हो वो गरीब है। निसाब से नीचे जिसके पास माल हो, जिसकी जरूरत पूरी हो जाती हो लेकिन उसके पास निसाब जितना माल नहीं है, अपने अहलो आयाल का खर्चा नहीं है, तो वो जकात जो है ले सकता है। इसको गरीब कहते हैं, इसको मिस्कीन कहते हैं, जिसके पास कुछ नहीं है, जो बिल्कुल नादार है, पैसा उसके पास कुछ नहीं है, माल उसके पास कुछ जमा नहीं है, वो जकात लेने का मुस्तैक है और उसको जकात दे सकते हैं। तो हजरत अबू बकर रदी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि जो नमाज में और जो जकात में फर्क करेगा मैं उसके साथ मुकाबला करूंगा और जंग करूंगा। हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु को भी यह बात समझाई। कुरान करीम में एक मालदार का तस्किरा किया, बहुत बड़ा मालदार, हजरत मूसा अलैह सलात वस्सलाम के जमाने में था, उसका नाम कारून। आज भी लोगों की जबान पर है कि भाई इसके पास तो कारून का खजाना है। कारून के पास बहुत माल था। कारून हजरत मूसा अलैह सलाम का चचाजाद भाई था। इन कारून कान मिन कौम मूसा फबगा अलैहिम। देखिए कुरान करीम ने कारून का तस्किरा किया है। कारून के पास इतना बड़ा खजाना था कि उसकी चाबियां ये कई मजबूत आदमी मिलकर भी नहीं उठा पाते थे। ऊंटों के ऊपर लाद कर जो है उसके खजाने की चाबियां वो ले जानी पड़ती थी। इतना मालदार था, बड़े मालदारों में से था। अल्लाह ताला खुद फरमाते हैं वह आतैनाहु मिनल कुनूज़ मा इन मफातिहहु लतनु बिल उस्बति उलिल कुवा। और वो माल के ऊपर बहुत अकड़ रखता था, बहुत इतराता था, बहुत फखर कर, माल पर फखर नहीं करना चाहिए, शुक्र कर सकते हैं। देखो माल के अंदर दो हुकूक हैं, माल में बंदे का भी हक है और माल में अल्लाह का भी हक है। अल्लाह का भी हक माल के अंदर अदा करना है और बंदे का हक भी अदा करना है। यहां तक के अपने माल में से अपनी औलाद को खिलाना यह भी सदके का सवाब रखता है, सदके का सवाब रखता है। अपने घर वालों पर, अपने अहलो अयाल पर खर्च करना सदके का सवाब रखता है। तो कारून के पास बहुत ज्यादा माल था। इन कारून कान मिन कौम मूसा फबगा अलैहिम وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ। تو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اور قوم کے بڑے لوگوں نے کہا کہ مال پر اتراؤ مت، اترانا اللہ کو پسند نہیں ہے، مال پر اکڑ نہیں ہونی چاہیے۔ مال جو ہے نا وہ اللہ کی نعمت ہے، تو نعمت پر تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اکڑ نہیں۔ تو مال ایک ایک پائی اللہ کی نعمت ہے, اور اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں سوال بھی فرمانے والے ہیں. ایک حدیث شریف میں فرمایا کہ آدمی کا پیر اپنی جگہ سے ہل نہیں سکے گا جب تک کہ وہ پانچ چیزوں کا جواب نہ دے دے. ان میں سے ایک سوال یہ ہوگا کہ مال کمایا کہاں سے اور خرچ کہاں کیا, اس کے بارے میں بھی سوال ہوگا کہ یہ مال تیرے پاس آیا کہاں سے اور تو نے اس کو کہاں اسپینڈ کیا, کہاں خرچ کیا, اس کے بارے میں اللہ کے یہاں سوال ہونا ہے. کیونکہ یہ مال ہم لوگ لے کے نہیں آئے, یہ مال اللہ نے ہم کو دیا ہے, یہ مال اللہ تعالیٰ نے ہم کو عطا کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ اپنے دیے ہوئے مال میں سوال کر سکتے ہیں, اور ہر نعمت کے بارے میں سوال ہونا ہے. دیکھیے اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں, ثم لتسألن یومئذ عن النعیم, پھر قیامت کے دن نعمتوں کے بارے میں ضرور بے ضرور سوال ہوگا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا, گرم روٹی کھائی اس کا بھی اللہ سوال کر سکتے ہیں, ٹھنڈا پانی پیا اس کا بھی سوال کر سکتے ہیں, منو ٹنو پانی پی گئے, اناج کھا گئے ہم لوگ, لیکن ہمیں اس کی فکر نہیں ہے کہ ہمیں اللہ کی یہاں یہ تمام کا جواب دینا ہے. اگر جواب کا خیال ہوتا تو کم سے کم بسم اللہ سے شروع کرتا, الحمدللہ پہ ختم کرتا, اور اللہ کا شکر بجا لاتا کہ تو نے ہمیں اپنے دسترخوان پر بٹھا کر کھانا کھلایا ہے. یہ محنتیں جو میں کر رہا ہوں یہ تو بہانہ ہے, اصل میں دینے والا تو اللہ ہے, عطا کرنے والے تو اللہ ہیں, یہ تو بہانہ ہے کہ ہم ہاتھ پیر ہلا رہے ہیں, اصل میں دینے والی ذات اللہ کی ہے. اور جب مال کا مالک اللہ ہے تو مالک کو حق ہے کہ اپنی مملوکہ چیز کے بارے میں سوال کرے, کوشچن کرے اور پوچھے, اس کا حق رکھتا ہے وہ. مال نعمت ہے, اکثر لوگ مال لئیم ہے, خراب ہے, کمینہ ہے. نہیں بھائی, مال سے بہت سے کام بھی بنتے ہیں, مال ہوگی تو زکات دے گا. اور قرآن نہیں چاہتا کہ ہر آدمی غریب رہے, اگر ہر آدمی غریب رہے تو زکات کا تذکرہ قرآن میں کیوں کیا؟ معلوم ہوا کہ مالدار ہونا بری بات نہیں ہے, اور مال کمانا حلال طریقے سے, کروڑوں روپیہ آدمی کما رہا ہو برا نہیں ہے, کمانے کی اجازت ہے. آپ فیکٹریوں پہ فیکٹریاں آپ نے لگائی, آپ کی نیت یہ ہے کہ یہ فیکٹری کے اندر دوسرے کئی مسلمانوں کو کام ملے گا, ضرورت مندوں کی ضرورتیں پوری ہوں گی, میں ان کے لیے لگاتا ہوں, یہ سوچ کر اس نے جو ہے وہ لگایا, فائدہ ہے, اس کو ثواب ملے گا. نیت کے اوپر ہے, نیت المؤمن خیر من عمله. حدیث شریف میں فرمایا کہ مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. آدمی عمل کرتا ہے تو کچھ نہ کچھ اس کے اندر کمی, کچھ نہ کچھ رکھنا جو ہے وہ رہ جاتا ہے, لیکن ارادہ کر لیتا ہے. ایک آدمی تہجد میں نہیں اٹھ سکا, لیکن نیت کر کے رات کو سویا کہ تہجد میں اٹھوں گا, نہیں اٹھ سکا, تو اللہ تہجد کا ثواب اس کو دے دیں گے. کیوں؟ کہ اس نے اٹھنے کی پکی نیت کی تھی, پکا ارادہ کیا تھا, اس وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کی نیت پر اس کو اجر دے دیں گے. کتنا بڑا اللہ تعالیٰ کا کرم, کتنا بڑا ہے. تو فرماتے ہیں کہ یہ مال اگر آدمی کما رہا ہو تو نیت یہ رکھے کہ میں غربا کی مدد کروں گا, میں مدارس کی مدد کروں گا, میں علماء کی مدد کروں گا, میں مساجد کی مدد کروں گا, میں بیماروں کی مدد کروں گا, میں مریضوں کی مدد کروں گا, میں ضرورت مند جو بھی آئے گا اس کو نہ نہیں کہوں گا. ایک بڑے میاں گھر آئے مسجد سے, ساتھ میں اپنے روٹیاں بھی روزانہ لے جاتے تھے, دو پیسے بھی جیب میں رکھ کر لے جاتے تھے, واپس آئے تو خالی تہبن یعنی لنگی بندھی ہوئی تھی, اور واپس گھر آئے, گھر والے بہت گھبرا گئے, ٹوپی بھی نہیں, کرتا بھی نہیں. حضرت کا کیا ہوا, کسی نے کچھ مارا پیٹا, کیا ہوا؟ کہنا ایسی کوئی گھبرانے کی بات نہیں ہے, کوئی ایسا پرابلم نہیں ہوا ہے. تو کہاں ہے آپ کا کرتا ٹوپی, کچھ نظر نہیں آتا؟ کہاں مسجد کے دروازے پر ایک فقیر مانگ رہا تھا, اس کے پاس ٹوپی بھی نہیں تھی تو میں نے ٹوپی دے دی, اس نے کہا میرے پاس تو کرتا بھی نہیں ہے تو میں نے کرتا اتار کے دے دیا, اس نے کہا میرے پاس تو پیسے بھی نہیں ہے تو میرے جیب میں پیسے تھے وہ بھی میں اس کو دے کے آ گیا, میں تو گھر آ کے پہن لوں گا, اس کے پاس تو بیچارے کے پاس نہ گھر ہے نہ در ہے. تو دینے والے اللہ کے بندے ایسے ہوتے ہیں کہ اپنا سب کچھ لٹا کے رکھ دیتے ہیں, سب کچھ دے دیتے ہیں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے دینے والوں میں سے ہیں, حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے دینے والوں میں سے ہیں. ایک دن حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بڑھیا کو کپڑا بیچا, کپڑا قیمتی تھا اچھا تھا, پسند آ گیا, بڑھیا نے خرید لیا. دوسرے دن تھان لے کر جا رہے تھے, سر پہ گٹھڑ لے کر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ جا رہے تھے اور وہ بڑھیا نے آواز دی اور آواز دے کر کہا تمہارا کپڑا واپس لے جاؤ, پیسے واپس دے جاؤ, اس بنا پر کہ مجھے پسند نہیں آیا کپڑا. تو حضرت ابو بکر نے واپس دے دی قیمت, کپڑا واپس لے لیا اور رو رہے تھے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں بیٹھ کر. حضور نے پوچھا کہ کیوں رو رہے ہو؟ کہا اس پر رو رہا ہوں کہ عورت کو پسند نہیں آیا, کپڑا واپس کر دیا, میں سوچ رہا ہوں کل اللہ تعالیٰ جو ہے میرے اعمال اور میری جان جو اللہ کے راستے میں لگا رہا ہوں پسند نہیں آئی, اور اعلان کیا کہ ابو بکر لے جاؤ, تمہارا مال بھی نہیں چاہیے, تمہارا جان بھی نہیں چاہیے, تو کیا کروں گا میں؟ جبکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ, اللہ تعالیٰ نے تمہارے مالوں کو اور تمہارے جانوں کو جنت کے عوض میں خرید لیا ہے. اللہ خریدار ہیں, اللہ خریدار ہیں, اور خریدا کیا ہے؟ ہمارا مال اور ہماری جان یہ خریدی گئی ہیں, اور بدلہ کیا دیں گے اس کے مقابلے میں, سمن کیا دیں گے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جنت دوں گا, ہمیشہ کی خوشیاں دوں گا. تو تقرب کی نیت کرنا, مال کے اندر تقرب کی نیت کہ زکوٰۃ کا دینا, صدقات کا دینا, اللہ کے راستے میں خرچ کرنا, اس سے کیا ہوتا ہے؟ آدمی اللہ کے قریب ہو جاتا ہے. اگر کوئی چاہے کہ عبادت سے قریب ہو تو نماز بہترین عبادت ہے جس کے ذریعے سے آدمی اللہ کے قریب ہو سکتا ہے. حدیث شریف میں فرمایا کہ اللہ سے قریب ہونے کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ آدمی پنجگانہ نمازیں فرض جو ہیں وہ ادا کرے, وہ بجا لائے. جب وہ بجا لائے گا تو اللہ کے قریب ہو جائے گا, پھر وہ چاہتا ہے کہ میرا قرب اور بھی زیادہ بڑھ جائے, میری نزدیکی اللہ سے اور بھی زیادہ بڑھ جائے, تو کیا کرنا چاہیے؟ تو فرماتے ہیں نوافل کی کثرت کرو, کثرت سے نفل نمازیں پڑھو, تو آپ اللہ کے کلوز یعنی بالکل نزدیک ہو جائیں گے, اور تمہارا ہر کام اللہ تعالیٰ بنا دیں گے, اور تمہارا ہر بیڑا اللہ تعالیٰ پار فرما دیں گے. ایک واقعہ بہت اچھا حدیث کا مجھے یاد آیا ہے, وہ سناتا چلوں. ربیعہ ابن کعب اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں اور حضور کے خادم ہیں. یہ بہت بڑی بات ہے سرکار کا خادم ہونا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرنا بہت بڑی نعمت ہے, سعادت مند کو نصیب ہو سکتی ہے. تو یہ حضور کی خدمت کرتے تھے, اور خدمت بھی کب کرتے تھے؟ رات کو تہجد کے وقت جب سب سوئے لو تب وہ خدمت کرتے تھے. حضور کا مصلی بچھا دینا, حضور کے لیے پانی رکھ دینا, مسواک رکھ دینا, حضور کا مسواک, حضور کا وسادہ, حضور کی نالین, یہ ہمیشہ ساتھ لے کر چلنے کا شرف عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہے. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاں قرآن کریم کے بہترین عالم ہیں, تفسیر کے بہترین عالم ہیں, حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ وہاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بہترین خادم بھی ہیں. یہ خدمت کا عالم یہ ہے کہ جہاں ضرورت پڑی مسواک نکال کر حضور کو دے دیا, اس بنا پر ان کا نام رکھا صاحب السواک, مسواک والے صاحب.
مسواک والے صاحب اور درجہ کتنا اونچا ہے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. میں ہمیشہ ختم بخاری کے موقع پر یہ انسان کا وزن دار ہونا جو ہے وہ ثابت کرنے کے لیے واقعہ ذکر کرتا ہوں. ادب المفرد میں لکھا حضرت امام بخاری رحمت اللہ فرماتے ہیں ایک دن مسواک توڑنے کے لیے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ درخت پر چڑھے تو ان کی پنڈلیاں بہت پتلی تھی تو ذرا صحابہ ہنس دیے, ان کی پتلی پنڈلیاں دیکھ کر ان کو ہنسی آ گئی. حضور نے فرمایا مت ہنسو, ان کے پیروں کو دیکھ کر ان کی پنڈلیوں کو دیکھ کر مت ہنسو. کیوں؟ لرجل عبد اللہ فی المیزان اسقل من جبل احد. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا پیر میزان عمل میں اللہ کے نزدیک احد کے پہاڑ سے بھی زیادہ وزنی ہے. یہ مرتبہ اللہ تعالیٰ نے, بعض حضرات کہتے ہیں پیر وزنی ہے کا مطلب وہ قدم جو انہوں نے اللہ کے راستے میں اٹھائے ہیں اور اپنے قدموں سے جو چلے ہیں اور اللہ کے دین کی محنت میں جو قدم اٹھائے ہیں وہ مراد ہیں. بہرحال حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک لقب ہے صاحب السواک, حضور کے لیے مسواک لاتے ہیں اور سرکار کا مسواک ہمیشہ اپنے پاس رکھتے ہیں. جہاں حضور نے کہا بھائی لاؤ میرا مسواک, کیونکہ مسواک یہ حضور کے پسندیدہ اعمال میں سے ہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بھی اس کی توفیق عطا فرما دے, امت کو بھی اس کی اس کا عشق اللہ تعالیٰ عطا فرما دے, حضور کی یہ سنت ہم ادا کرنے والے بن جائیں, ہر وقت ہمارے پاس مسواک ہو. دیکھو دعوت کے جتنے ساتھی ہیں ان کے جیب میں ہمیشہ مسواک ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ ہمیں بھی مسواک رکھنے اور مسواک کرنے کی توفیق دے. کیا ہے فائدہ ہی فائدہ ہے. حدیث میں فرمایا مطہرت للفم, منہ صاف ہو جاتا ہے, بدبو زائل ہو جاتی ہے, مرضات للرب, اور اللہ کو راضی کر دیتا ہے یہ عمل, کیونکہ یہ میرے محبوب کا عمل کی نیت سے کرتا ہے نا, کہ میرے سرکار کو مسواک پسند تھا اس بنا پر مجھے بھی پسند ہے, میں بھی دو مرتبہ گھماؤں گا. اللہ تعالیٰ مسواک کا ثواب عطا فرما دیں گے, اللہ اپنے نزدیکی عطا فرما دیں گے, اللہ راضی ہو جائیں گے, تقرب نصیب ہوگا, سنتوں سے بھی قرب ملتا ہے, جیسے نمازوں سے قرب ملتا ہے نا, اس طرح سنتوں کے ذریعے سے سرکار کا اور اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے. تو ہمیشہ تکیہ اور حضور کا گدا ساتھ لے کر چلتے تھے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اسے صاحب الوسادہ. اور حضور کے جوتے جہاں سرکار نے جوتے اٹھائے کہ انہوں نے اٹھائے بغل میں دبا لیے. صاحب النالین ایک لقب ان کا صاحب النالین بھی ہے. بہرحال ربیعہ ابن کعب اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان لوگوں میں سے ہیں جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت جو ہے ہمیشہ انجام دیتے ہیں. ان خدمتوں میں ایک خدمت یہ ہے کہ تہجد کے وقت سرکار کی حاضر باش رہتے ہیں, موجود رہتے ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ضرورت کو تہجد کے وقت جو ہے وہ پورا کرتے ہیں. ربیعہ ابن کعب اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ربیعہ ابن کعب اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا ربیعہ روزانہ خدمت کرتے ہو, آج مانگو تمہیں کیا دلا دوں, اللہ تعالیٰ کے دربار میں تمہارے لیے کیا مانگوں. انہوں نے بھی موقع غنیمت سمجھا کہ یہ تو بڑا اچھا چانس ہے, یہ بڑا اچھا موقع ہے. تو انہوں نے کہا کہ سرکار جنت میں آپ کا پڑوس چاہیے, جیسے دنیا میں قرب ملا ہے ایسا جنت میں آپ کے پڑوس میں رہنا اور آپ کی معیت و رفاقت مل جائے, اس کے علاوہ کچھ نہیں چاہیے, نہ دنیا چاہیے, نہ دنیا کی دولتیں چاہیے, نہ مال چاہیے, نہ مکان چاہیے, نہ سواریاں چاہیے, نہ اونٹنیاں چاہیے, کچھ بھی نہیں چاہیے, مجھے صرف چاہیے آپ کی رفاقت اور آپ کی معیت. حضور نے فرمایا کچھ دوسرا مانگو, اس کے علاوہ بہت ہے مانگنے کی چیزیں, اور کچھ مانگو نا. انہوں نے کہا نہیں سرکار, مجھے تو یہی ہونا, مجھے تو آپ کی رفاقت و معیت کے علاوہ کچھ چاہیے ہی نہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر تو محنت کرنی پڑے گی, پھر محنت کرنی پڑے گی. سرکار آپ ہاتھ اٹھائیں گے تو مجھے کیا محنت کرنی پڑے گی, میرا تو کام ہی بن جائے گا نا. آپ ہاتھ اٹھائیں گے اس کو قریب کر دیجیے تو اللہ تعالیٰ قریب کر دیں گے. فرمایا ہاں اللہ تعالیٰ کر سکتے ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ کا دستور ہے کہ جس کو قریب کرتے ہیں اس کو کام بھی دیتے ہیں اور اس سے کام لیتے بھی ہیں, تو تم سے بھی کام لیا جائے گا اور تم کو کام کرنا پڑے گا تو تم اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جاؤ گے. تو حضور مجھے کیا کرنا پڑے گا؟ فرمایا فرائض تو تم ادا کرتے ہو, سنتیں تو تم ادا کرتے ہو, واجبات تو تم ادا کرتے ہو, یہ سب چیزیں تو تم بجا لاتے ہو, اب ایک اور کام کرو, نوافل بھی کثرت سے پڑھو, نفلی نمازیں بھی کثرت سے پڑھو. آج کل ہم لوگ نوافل تو پڑھتے ہی نہیں, اللہ مجھے معاف فرمائے اور امت کو بھی معاف فرمائے کہ نوافل بھی پڑھنی چاہیے, ہمیں اپنے پاس جمع رکھنا چاہیے کچھ نہ کچھ جو ہے کہ فرض سے کام نہ چلا تو سنت سے چل جائے, سنت میں کمی رہی تو نوافل کے ذریعے سے وہ کمی پوری ہو جائے. تو اپنے پاس جمع رکھو نوافل, جیسے بینک میں پیسہ کیسے جمع رکھتے ہیں ہمارے پاس ہم, اس طرح سے اپنے پاس جو ہے نوافل کا ذخیرہ رکھو تاکہ کل آڑے دن میں ہمارے کام آئے. تو نوافل کا ذخیرہ جمع کرو اپنے لیے. حضور نے فرمایا کہ کثرت سے نفلیں پڑھنا کیا ہوگا؟ فرمایا کثرت سے نفلیں اگر ادا کرو گے اور پڑھو گے تو میں اللہ کے دربار میں تمہاری سفارش کروں گا. کیا کروں گا؟ میں اللہ کے دربار میں تمہاری سفارش کروں گا کہ اللہ یہ تیرا بندہ بڑی نفلیں پڑھنے والا, نماز کے ذریعے سے بڑا رات دن تیرے قریب رہنے کی کوشش کرنے والا ہے, لہذا اسے میرا پڑوس نصیب ہو جائے, میری رفاقت نصیب ہو جائے. تو مجھے امید ہے کہ کثرت سے نفلیں پڑھنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تمہیں میرا پڑوس نصیب کر دیں گے. کتنی بڑی بات حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی, اور ہمیں ایک طریقہ بھی معلوم ہو گیا کہ اللہ سے قریب ہونے کا طریقہ نماز کا ہے, کہ آدمی نماز کے ذریعے سے اللہ کے قریب ہوتا ہے اور اس کے بعد فرمایا سنتوں کے ذریعے سے اور قریب ہوتا ہے, اور نفلیں پڑھتا جائے گا پڑھتا جائے گا, جو ایکسٹرا ٹائم ہمارے پاس بچ جائے اس میں نوافل شروع کر دو تو انشاءاللہ اس کے ذریعے سے اللہ کا قرب اور بھی زیادہ نصیب ہوگا. جو زکوٰۃ ادا کرتا ہے اور دل کھول کر ادا کرتا ہے اور دل جمعی کے ساتھ ادا کرتا ہے اور خوشیوں کے ساتھ اللہ کے راستے میں دیتا ہے, جانتے ہو اس کے نتیجے میں کیا ملے گا؟ اس کے نتیجے میں جنت ملے گی, اس کے نتیجے میں اللہ کی رضا ملے گی, اس کے نتیجے میں اللہ کا قرب نصیب ہوگا. اللہ کی نزدیکی جسے کہتے ہیں وہ تقرب اللہ, وہ اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے. آج تو اسی پر اکتفا کرتے ہیں, واقعہ ابھی باقی ہے, کل انشاءاللہ اس کی تفصیل آگے ذکر کریں گے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك وغضبك والنار. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اهد الناس جميعا, اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا. اللهم اعتق رقابنا من النار, اللهم اجرنا من النار يا مجير يا مجير يا مجير. اللهم اجعلنا عتقاء شهر رمضان, اللهم اجعلنا عتقاء شهر رمضان. اللهم تقبل صيامنا وقيامنا في شهر رمضان. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث, اصلح لنا شاننا كله ولا تكلنا الى انفسنا طرفه عين, فانك ان تكلنا الى انفسنا تكلنا الى عوره وذنب وخطيئه. یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک، یا مصرف القلوب صرف قلوبنا الی طاعتک، اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، اللهم ارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، اللهم اعنا على تلاوة القرآن وذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره، اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، کوتاہیوں سے درگزر فرما، اپنا فضل اور کرم شامل حال فرما، رحم کے اور کرم کے فیصلے فرما، اے اللہ ہمارے جرائم کو درگزر فرما، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ اپنی رضا دائمی عطا فرما، اے اللہ ہمارے روزے قبول فرما، ٹوٹی پھوٹی عبادتیں قبول فرما، معتکفین کے اعتکاف قبول فرما، ان کے اعمال اور ان کے اشغال اور ان کے اوراد اور ان کے اذکار قبول فرما، اے اللہ جو حضرات بیمار ہیں انہیں شفا کاملہ عطا فرما، جو پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما، جو مقروض ہیں غیب سے قرضوں کے پورا ہونے کی سبیل پیدا فرما، اے الہ العالمین ایمان پر دنیا سے جانے والوں کی مغفرت فرما، جنت میں اور اعلیٰ علیین میں بہترین مقام عطا فرما، رمضان میں جو حضرات زکاتیں صدقات خیرات کر رہے ہیں اے اللہ ان کو دنیا آخرت میں بہترین بدلے عطا فرما، ان کی جان میں مال میں عزت آبرو میں برکتیں عطا فرما، اے الہ العالمین ہم سب کو نیکیوں کی اور سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، نمازوں کا پابند بنا، تلاوت قرآن کا شیدائی بنا، اے الہ العالمین پورے مجمع کی مغفرت فرما، اور اے الہ العالمین جہاں جہاں تک لوگ سن رہے ہیں اور ہاتھ اٹھا رکھے ہیں انہوں نے، اے اللہ ان تمام کی دعاؤں کو سن لے، غیب سے حاجت براری کی شکلیں پیدا فرما دے، اے الہ العالمین پورے مجمع کی مغفرت فرما دے، امت کے ایک ایک فرد کی مغفرت فرما، اور دعائیں اپنے فضل و کرم حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے قبول فرما، برحمتک یا ارحم الراحمین۔